جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے آپ کا پہلا سوال جو ہے سجدہ تلاوت کے بارے میں ہے, اور اس میں آپ اس کی پوری ڈیٹیل چلنا چاہتے ہیں. سجدہ تلاوت جیسے میں نے پہلے بتایا تھا, کر لیا جائے تو ثواب ہے, نہ کیا جائے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اور انسان اگر بیٹھا ہوا ہے سجدہ اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے تو کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس کے لیے اللہ اکبر کہنا بھی کوئی شرط نہیں ہے. کہہ لیں تو ٹھیک ہے, تو جیسے بیٹھے ہیں ویسے سیدھے زمین پہ چلے جائیں, اور وہاں پر جو سجدے تلاوت کے لیے دعا آئی ہے وہ یہ ہے, سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. یہ دعا جو ہے وہ سجدہ تلاوت کے لیے آئی ہے. یہ دعا انسان پڑھے, یعنی اصل دعا یہی ہے. اگر کسی کو نہیں آتی تو ایک الگ بات ہے, لیکن سجدہ تلاوت کی دعا یہی ہے. یا اس طرح کر کے کچھ اور دعائیں بھی سجدہ تلاوت کے بارے میں جو ہے وہ کچھ وارد ہوئی ہیں. تو یہ انسان جو ہے وہ دعا پڑھے اور اس کے بعد اٹھ کر بیٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا جو ہے وہ یعنی بھی ضروری نہیں ہوتا ہے. اس دعا کو اگر انسان 3 دفعہ پڑھ سکتا ہے سجدہ تلاوت میں تو بہتر ہے. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته, اور بعض روایات میں یہ اضافہ بھی موجود ہے, فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ انسان اس میں پڑھے, 3 دفعہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھے, اور پھر جو ہے انسان اٹھ کر بیٹھ کر جو ہے وہ تلاوت شروع کر دے. یہ ہے سجدہ تلاوت کا اصل طریقہ. اس کے لیے کھڑا ہونا, کھڑے ہو کر جو ہے وہ باقاعدہ پھر اللہ اکبر کہہ کے جانا اور پھر سلام پھیرنا, یہ تمام چیزیں اس کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے. یہ باقی سجدہ کر لیا جائے تو ثواب ہے, نہ کر لیا جائے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. امید ہے کہ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس سوال کی. دعا یاد نہ ہو تو سبحان ربی الاعلی پڑھ سکتے ہیں, لیکن پڑھ تو سکتے ہی ہیں, بس انسان اس میں یہ ذہن رکھے کہ یہ اصل دعا سجدے کی نہیں ہے. انسان پھر رب کی تسبیح کے لیے تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا, سجدے میں انسان رب کی عظمت کسی طرح بھی بیان کر سکتا ہے, لیکن یہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کی دعا یہ اصل نہیں ہے. جی اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو اگلا سوال جو ہے وہ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور کعبے کے بارے میں تصور ہے کہ اس کی طرف پیٹ کر کے جو ہے وہ نہیں چلتے ہیں, اور جیسے طواف کیا جاتا ہے اس طرح ٹیڑے ہو کے جو ہے وہ چل کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ایسا جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم مسلمانوں کو ہدایت دے کہ ہم مسلمان ان چیزوں میں اتنے زیادہ جو ہے وہ بڑھ گئے کہ عظمت چیزوں کی کرنی ہے. مثال کے طور پہ جیسے قرآن مجید کو جو ہے وہ 10-10 کپڑوں میں لپیٹ لپیٹ کے اس کی قدر کر کے جو ہے اس کو جو ہے وہ اوپر سے اوپر رکھ دینا, لیکن جو اصل مقصد تھا اس کو پڑھنا سمجھنا اس سے دور رہے. اب یہ جو ہے عظمت جی اس کعبہ کی طرف کمر نہ ہو اور باقی جیسے مرضی گناہ کیے جا رہے ہوں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جیسے کسی نے پوچھا تھا اہل عراق سے کسی سے کہ مکھی اگر احرام کی حالت میں مر گئی تو کیا ہوگا, تو جواب دینے والے نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا, پوچھا نہیں ہے, مکھی کے قتل کرنے پہ سوال کر رہے ہیں. تو ہماری حالت کچھ ایسی ہی ہے. تو یہ جو برل جو مسئلہ ہے کہ کعبہ کی طرف کمر کا کرنا یا نہ کرنا, پیٹ کا کرنا یا نہ کرنا, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کر بھی لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے, نہ کریں کوئی بھی تب بھی جو ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہاں کے آداب کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ پیٹ نہیں کرنی, ایسا نہیں ہے. سیم اسی طرح انسان ایک الگ بات ہے کہ احترام کرے, یا ہمارا ایک عرف عام میں ایسی بات ہو گئی ہے کہ پاؤں جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے ہوتے ہیں, تو وہ تو انسان مجلس میں بھی بیٹھا ہو نا کسی کی طرف, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجلس میں بیٹھتے تھے تو کسی کی طرف پاؤں جو ہے وہ پھیلا کے نہیں بیٹھتے تھے. تو یہ اس لحاظ سے ہے کہ انسان چلو اس سائڈ پہ پاؤں نہ کرے. باقی یہ ہے کہ انسان کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو انسان پاؤں کر کے اس طرف سو بھی سکتا ہے, لیٹ بھی سکتا ہے. اصل جو ہے وہ کعبہ کا ادب احترام یہ ہے کہ اس طرف منہ کر کے جو ہے وہ نماز پڑھی جائے اور اس کا طواف کیا جائے, اصل جو ہے چیز یہ ہے. نہیں ہے تو قرآن پاک میں جی امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جی قرآن پاک میں اس لیے لکھا ہوتا ہے کہ وہ جگہ تعین کرنے کے لیے کہ یہاں پہ سجدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری میں روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا اور اس میں سجدے کی تلاوت کی آیت پڑھی اور نیچے اترے منبر سے اور سجدہ فرمایا, پھر اور صحابہ نے بھی سجدہ فرمایا. اگلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ منبر پہ آیت تلاوت فرمائی اور سجدہ جو ہے وہ نہیں فرمایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ یہ سجدے ہیں جن سے ہم گزرتے ہیں, اگر کر لیا جائے تو ثواب ہے اور نہ کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کی ہے اسی مسئلے میں کہ یہ سجدے جو ہیں وہ کر لیے جائیں اور نہ کیے جائیں تو فلا حرج, اس پہ جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے. تو یہ ہے میرے بھائی مسئلہ. باقی یہ ہے کہ اس میں اگر سجدہ کر لیا جائے تو بہتر ہے, اور قرآن مجید میں یہ جو اس کے لکھا ہوتا ہے سجدہ, اس میں اس کی جگہ بتانا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہے, یہاں پر ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ احسن الجزاء. جی جیسے امید ہے کہ آپ کے سوال کے جواب بھی آپ کو جو ہے وہ مل گئے ہوں گے. جی آگے جنہوں نے سوال کرنا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کی آواز جو ہے وہ رک رہی تھی, بہت بریک ہو رہی تھی, آپ اپنا مائک چھوڑ دیجئے. جی تو آپ کی آواز تھوڑی سی بریک ہو رہی, سمجھ یہی آئی ہے کہ جیسے کوئی رمضان میں فوت ہو گیا ہے تو اس کا جو ہے وہ کیا حکم ہے, اور لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جنتی ہے یا اس کو روکا جاتا ہے فلاں ہے فلاں ہے. تو سر ایسے ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان جس حال میں فوت ہوگا قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. تو اگر ایک انسان روزے کی حالت میں فوت ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی اس کو اسی صورت میں قیامت والے دن جو ہے وہ اٹھائے گا, اگر وہ مسلمان ہے اور توحید پرست ہے. ٹھیک ہے, باقی رہا اس کے علاوہ کوئی اور اسپیشل طور پہ کوئی فضیلت ہو رمضان میں فوت ہونے کی, تو ایسی کوئی روایت سامنے نہیں ہے الگ سے کوئی اسپیشل روایت ہو کہ وہ چونکہ رمضان میں فوت ہوا ہے اس لیے جو ہے وہ جو ہے بخشا جائے گا اور بالکل اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے یا جنتی ہو گیا ہے, تو ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک الگ روایت موجود ہے کہ اگر کوئی انسان جمعے کی رات کو فوت ہو گیا تو اس کو عذاب قبر سے جو ہے وہ بچا لیا جائے گا, اور اس کے علاوہ جو ہے اور تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور باقی رہا کہ میت کو اس طرح روکنا اور اس کے اوپر یہ پڑھتے رہنا اور یہ پڑھتے رہنا, ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے اور ایسا کوئی شرعی کام نہیں ہوتا ہے. بس اگر کوئی انسان فوت ہو گیا تو سنت طریقے سے اس کو جو ہے تجہیز اور تکفین کرنا, یہی اصل چیز ہوتی ہے. اور باقی رہا ایک الگ بات, عموماً یہ ہے اس کا حکم مستقل یہی ہے کہ میت جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو میت کی بجائے مذمت کرنے کے اس کی اچھائی بیان کی جائے, برائی نہ, یہی کہا جائے کہ اللہ سے امید ہے, یعنی اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے, اس کو جنت میں داخل فرمائے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی بات کی جائے. اس کی یعنی میت کے فوت ہونے کے بعد اس کی تعریف کرنا, تعریف کی جاتی ہے اور اس کے عیب بیان کرنے سے منع فرمایا گیا ہے. تو اس زمرے میں انسان احسن طریقے سے کوئی تعریف کرتے رہیں, سارے بیان کر رہے ہیں تو اچھا ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ بالکل فیصلہ ہی دے دینا کہ یہ بالکل پکا جنتی ہو گیا ہے اور اس کے اوپر کوئی ایسا نہیں ہوگا, بہرحال یہ کہنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ احسن الجزاء.
جی نیکسٹ سسٹر جنہوں نے ایڈریس کیا ہے سر قمر ہم مائک پہ آ سکتی ہیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو سر یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات میں اس چیز کی صراحت موجود ہے, اور جیسے کہ یہ بات وہاں پر بھی کی گئی تھی سورۃ بقرہ کے اندر دوسرے سپارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی قیامت والدن جو ہے جب تمام امتوں کے لیے جو ہے وہ یعنی یہ گواہی دی جائے گی کہ تمام نبیوں نے امت کو پیغام پہنچا دیا, تمام نبیوں نے اپنی امتوں کو پیغام پہنچا دیا, تو وہاں گواہی کے لیے اس چیز کی صداقت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس امت کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا کہ یہ امت جو ہے ان تمام باقی امتوں پہ اور یہ نبی جو ہیں باقی ان تمام رسولوں پر جو ہے اور اس امت پر بھی گواہی دیں گے کہ اللہ کا پیغام جو ہے وہ صحیح طرح پہنچایا گیا. اور اس امت کو کیسے پتا چلا کہ ان پہلے انبیاء نے جو ہے وہ پیغام پہنچا دیا, تو یہ امت یہی کہے گی کہ اللہ نے جو قرآن مجید نازل فرمایا ہے اسی میں فرمایا ہے کہ پہلے انبیاء نے اپنا پیغام صحیح طریقے سے اپنے امتیوں کو جو ہے وہ پہنچا دیا گیا تھا. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ بقرہ میں بیان فرمائی ہے اور اسی چیز کو یہاں سورۃ حج کے آخر میں بھی جو ہے وہ بیان فرمایا گیا ہے کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ تم لوگوں پر جو ہے وہ گواہی دو گے, جو سورۃ بقرہ میں جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا. تو یہی گواہی کا اشارہ ہے اس طرف کہ قیامت والے دن دوسرے امتوں کے اوپر یہ امت بھی اور یہ رسول بھی گواہی دے گا. اسی کی طرف یہی ہے کہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی. جزاک اللہ احسن الجزاء. جی وعلیکم السلام. جیسے سر جو میں آپ کا سوال سمجھا ہوں کہ شرک سے ہمیں بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے, تو ہمیں بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ کوئی فلاں پڑا ہوا ہے یا کوئی فلاں پڑا ہوا ہے تو اور کچھ کلام بتائے جاتے ہیں کہ فلاں مشکل میں یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو, تو کیا یہ شرک تو نہیں ہوتا ہے؟ یہ ہے آپ کا سوال. تو یہ سب سے پہلے تو ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن مجید کی آیت یا کوئی حدیث کی دعا, انسان کسی بھی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے نا کہ فیہ شفاء للناس, اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے, تو انسان قرآن مجید کی کسی آیت کو یا کسی حدیث کی دعا کو بطور علاج کے, بطور شفا کے, بطور پریشانی کے,
بطور مصیبت کے، بطور مشکل کے تو پڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اب یہ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو جو ہے وہ کوئی مشکل ہے یا مجبوری ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے کہ جس کا جو ہے وہ پورا کرنا انسان کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑا مشکل ہو رہا ہے، بوجھل ہو رہا ہے. تو اس کے لیے آپ مثال، ایک میں مثال دے رہا ہوں، بات کو سمجھانا چاہتا ہوں. تو آپ کسی سے پوچھیں اور آپ سے وہ یہ کہے کہ سورۃ بقرہ کی جو آخری آیت ہے آپ اس کو جو ہے وہ بار بار پڑھیں، جس میں یہ آتا ہے ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، یعنی ربنا لا تواخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا، اے اللہ ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہ ڈالنا، اے اللہ ہماری ہمت سے زیادہ ہمیں ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہ ڈالنا، اس طرح کر کے اللہ ہمارے پہ رحم فرما. یعنی اس طرح کی اگر کوئی انسان آیت کرتا ہے کہ اس کو بار بار پڑھ لو، تو اس طرح کر کے تو شرک نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. قرآن مجید کی کوئی دعا بتا دی جاتی ہے، قرآن مجید کی یا حدیث کی کوئی دعا بتا دی جاتی ہے کہ اس کو پڑھ لو، اس طرح کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کوئی اور کلام دیا جائے جو قرآن کی دعا سے ہٹ کر یا قرآن یا حدیث کی دعاؤں سے ہٹ کر کوئی اور کلام دیا جائے کہ یا جبریلو یا میکیل یا میکائیلو یا اسرافیلو یا پتہ نہیں اس طرح یا فلان یا فلان، اس طرح کر کے دعائیں بنائی ہوئی ہیں، اور وہ دعائیں جو ہے وہ کہی جائے کہ اس دعا کو اتنی بار پڑھو، یا کچھ ایسے نام دوسروں کے مخلوق کے بنا ہوئے ہیں کہ وہ اتنی ہزار دفعہ فلانا نام پڑھو تو وہ تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی، وہ والے نام یا اس طرح کی کوئی چیز پڑھنا یقیناً شرک ہوگا، ٹھیک ہے. اور اگر قرآن کی کوئی آیت یا حدیث کی کوئی دعا انسان تکرار کے، مثال کے طور پہ 100 دفعہ پڑھنا ہے جی، اس کو 1000 دفعہ پڑھنا ہے، تو انسان اگر قرآن کوئی آیت کو بطور آیت سمجھ کے 1000 دفعہ بھی پڑھ لے گا تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دعا کو جو ہے انسان اس انداز سے پڑھے کہ یہ میرے لیے جو ہے وہ پتہ نہیں کتنا بڑا ثواب ہو رہا ہوگا اس انداز سے کہ میں یہ کر لوں گا، تو اس طرح کر کے اسپیشل طور پہ کوئی فکس طریقہ بنا لینا یا فکس کوئی تعداد رکھ لینا، تو یہ بدعت کے زمرے میں آ سکتا ہے، بدعت کے زمرے میں، شرک کے زمرے میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، شرک کی کیٹیگری میں نہیں آئے گا. اور اگر انسان بطور دعا کے، بطور جو ہے وہ دعا کے، چاہے ایک آیت کو 100 بار 1000 بار 10000 بار جتنی دفعہ پڑھ لے گا، اس پہ بطور دعا کے پھر کوئی حق نہیں ہے. اس قرآن اور حدیث کے علاوہ کی دعائیں کوئی بھی انسان بتائے گا تو وہ دعا نہیں. یہ جو دعا گنج اور عرش بتائی جاتی ہے، یہ کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ جو حدیث میں موجود ہے، یہ کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو کسی صحابی کی دعا ہے، یہ دعا ایک انسان کی بنائی ہوئی دعا ہے. اور کوئی بھی انسان اس طرح کے کلمات بنا کر جو ہے وہ اپنی طرف سے اس کے فضائل لکھ دے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ فضیلت ہے، تو یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی حدیث آ گئی ہے. اور ایسے ہی درود تنجینہ ہے اور درود تاج ہے اور درود یہ ہے، اور ان بک کے اندر اتنی طرف جو ہے وہ الفاظی کر دی جاتی ہے کہ اس طرح کر کے اس طرح دیکھیں، جو قرآن اور حدیث کی دعائیں ہوں گی وہ بڑی سادی سی ہوتی ہیں، بڑی سمپل سی ہوتی ہیں، ہر ایک انسان اس کو جو ہے وہ لیتا. آپ ایسے کریں قرآنی دعائیں لے لیں، کیا مسئلہ ہے اس میں، قرآن کی دعائیں لے لیں، قرآنی دعائیں لے لیں، صرف قرآن کی دعائیں، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، وہ دعائیں لیں، اس میں صرف یہی دعا سمجھ لیں. میں ایک اتنی سی بات سمجھ لیں، سب دعائیں کو چھوڑ دیں اور صرف یہ ایک دعا لے لیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کون سی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے جو اس میں نہیں آتی ہے، کون سی دنیا کی مشکل سے چھٹکارا ہے جو اس میں نہیں آتا ہے. انسان دیکھے نا انبیاء کی دعائیں کیا، اب یعنی جو حضرت یونس علیہ السلام کی آج دعا پڑی ہے کیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس سے بڑی کیا ہو سکتا ہے مشکل میں انسان کہے. اگر مشکل میں ہے تو انسان اس سے بڑا اور کیا کہہ سکتا ہے. ایک جو ہے اتنے لمبے لمبے جو ہے وہ
جو ہے وہ یہ جو منزل بنائی جاتی ہے اور اس کے آخر میں دعائیں لکھی جاتی ہیں وہ سب انسان کی بنائی ہوئی ہیں. یہ درود تنجینا, یہ درود تاج, یہ درود اسرا, یہ ڈفرنٹ جتنے ہیں یہ سارے کے سارے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. اور اس طرح کر کے جتنے بھی یہ بہت زیادہ وظیفے اتنے کیے سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے ہیں. اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے, صبح اور شام کی دعائیں جو ہیں وہ پڑھی جائیں, ہر موقع کی دعا جو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. گھر سے نکلنے وقت کی دعا پڑھیں, گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں, مسجد میں نکلنے کی دعا پڑھیں, مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں, کھانے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے, کھانے کھانے کے بعد جو ہے وہ یعنی یہ چیزیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. اور ان چیزوں میں جتنی ایک برکت ہے, جتنی ایک مشکل سے نجات ہے, اتنا کسی اور کلام میں نہیں ہے. اور شیطان ان چیزوں کی بجائے جو چاشنی ہوتی ہے نا, جو خوبصورتی ہوتی ہے, وہ ایسی چیزوں میں ڈلی ہوئی ہوگی اور ایسے ایسے فضائل اور ایسے ایسے قصے کہانیاں لکھی ہوں گی کہ فلانی عورت تھی, اس نے وہ کیا, اس کو یہ فائدہ ہوا, فلاں یہ ہوا تھا. پتہ نہیں وہ قصے کہاں سے گھڑے ہوتے ہیں اور کہاں سے وہ قصے بنائے ہوتے ہیں, اور ان قصوں کے ساتھ یہ درود پڑھا, یہ کلام پڑھا, جس کلام کو یاد کرنا بھی مشکل ہے. دیکھیں درود ابراہیم میں کتنا آسان ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنی دعا کے اندر درود کا کتنا حصہ پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمان لگے, میں چوتھا حصہ درود ہی پڑھوں اور تین حصے دعا کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا ہے, لیکن اگر تو اور زیادہ کر لے تو اور بہتر ہے. اس نے کہا اچھا جی, میں پھر آدھا حصہ درود ہی پڑھوں گا اور آدھا دعائیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا ہے, لیکن اور زیادہ کر لے تو اور بہتر ہے. اس نے تیسرا حصہ کہا, پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا. اس نے کہا جی پھر میں ساری دعا ہی درود ہی پڑھتا رہوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو یہ تیرے تمام قسم کے غموں سے, تمام قسم کی مشکلات سے تجھے یہی کافی ہو جائے گا. اور درود شریف کون سا سب سے افضل ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ کتنی ایک آسان چیز ہے, لیکن شیطان نے یہ سکھایا ہوا ہے کہ ساری ساری رات فلانا وظیفہ کرو, ساری ساری رات الٹے لٹک کے فلانے بزرگ نے یہ پڑھا تھا, فلاں یہ ہوا تھا, فلاں یہ کرو, فلاں یہ کرو, یہ ہوگا. میرے بھائی سب سے افضل میں کہتا ہوں, زندگی کا اللہ کی قسم, میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے اس وقت قرآن مجید ہے. انسان جب یہ کثرت کر لے کہ انسان کہتا ہے مجھے روزی میں تنگی ہے جی, مجھے رزق نہیں آتا ہے, میرے پاس معاملہ میں تنگی ہے, وہ انسان استغفار کثرت سے پڑھ لے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یقیناً میں کہتا ہوں ایک تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے, اس مجلس سے اس وقت نہیں اٹھتے تھے, صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک مجلس میں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 70-70 بار استغفار شمار کیا ہے. آپ کوئی تعداد فکس نہ کریں, لیکن ایک اندازہ ہے کہ آپ کم از کم ایک دن میں 100 بار, 500 بار, 1000 بار استغفر اللہ, یا استغفر اللہ العظیم, یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کے دیکھ لیں. پھر دیکھیں کہ آسمان سے کس طرح کر کے چھت پھٹتی ہے اور رزق کی برکتیں نازل ہوتی ہیں. یعنی یہ ہے وہ قرآن کی چیزیں بتائیں, یہ ہے حدیث کی. اور ان چیزوں سے ہم ہٹ کے فلانے والی صاحب نے یہ بتایا ہے کہ یہ فلانے نام کو 1000 بار پڑھو, اس کو 10000 پڑھو, فلاں پڑھو. یہ چیزیں جو ہمارے سامنے نا, اب ایک میں مثال دے کہتا ہوں, سب سے بڑی کوئی زہریلی چیز اگر ڈسنے والی ہے تو وہ کیا چیز ہے؟ بچھو کا ڈسنا یا سانپ کا ڈسنا, اس سے بڑی کوئی زہر ہے؟ یعنی زہریلی چیزوں میں سے یہ چیز ہے نا. کیا وہ بخاری کے واقعہ نہیں موجود ہے سورت فاتحہ میں کہ جس قبیلے کے پاس صحابہ گئے تھے اور وہاں پر دم کیا اور انہوں نے 40 بکریاں دی تو کیا پڑھا؟
سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا تھا بس. اب ہمارا بچہ گھر میں رو رہا ہے, بچہ جو ہے وہ ڈرتا ہے, وہ دودھ نہیں پیتا ہے, وہ اس کو یہ ہے, وہ سوتا نہیں ہے, ہزاروں لمبی لسٹ ہے جو خواتین کے پاس ہوتی ہے. اب یہ لسٹ جو ہے مولوی صاحب کے پاس اٹھا کے لے جاؤ, وہ فلانا تعویذ لکھ کے دے دیں گے, فلانا پانی دم کر کے دے دیا, فلانا یہ کیا, سب چیزیں چھوڑے. ماں خود کیوں نہیں الحمدللہ پڑھ کے دم کرتی؟ کیوں نہیں اسے الحمدللہ پڑھ کے دم کیا جاتا؟ کیوں نہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یہ جو ہے پڑھ کے جو ہے وہ دم کیا جاتا؟ جب یہ چیزیں کی جائیں گی تو انشاءاللہ سارے اثر ختم ہو جائیں گے. جی, یعنی آپ یہ کہیں کہ ہم شاید یہ بھی ہمارے پاس جو ہے نا, یہ جو آپ نے تھوڑا سا لکھا ہے نا, یہ بھی ایک ہمارے شیطان نے ہمارے دل میں ڈالا ہوا کہ جی چونکہ ہمارا یقین نہیں اس لیے اثر نہیں ہوتا. یہ کہاں سے بات آئی؟ پڑھے یقین خود بخود ہو جائے گا. یہ جو ہے نا کہ ہمارا چونکہ یقین نہیں ہے, ہمارا اس لیے نہیں, اس لیے ہم پڑھیں گے تو اثر نہیں ہوگا, نہیں, پڑھے انشاءاللہ تعالی اثر ہو جائے گا. جو یہ چیزیں جو ہے نا اصل چیزیں ہیں. باقی رہا کہ یہ طرح طرح کے کلام جو ہے وہ بنائے ہوتے ہیں, یہ کیا ہے, تو برحال ان سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. کہتے ہیں کہ لوگ صحابہ اپنے بچوں کو باندھتے تھے. اچھا, جو باقی جو یہ بات ہے نا تعویذ وغیرہ فلاں چیز جو ہے, دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من علق تمیمۃ فقد اشرک, اور یہ بھی حدیث ہے, من علق تمیمۃ فقد وکل الیہ, جس انسان نے گلے میں کوئی چیز لٹکائی وہ اسی کے سپرد کر دیا جائے گا. جس انسان نے کوئی چیز لٹکائی اس نے شرک کیا, یہ حدیث موجود ہے, بات ختم. اب یہ ہے کہ دیکھیں صحابہ اکرام گلے میں لٹکاتے تھے کہ وہ بچوں کو, تو وہاں پر تو یہ بھی روایت موجود ہے کہ وہ بچوں کے گلے میں لکھ کسی لٹکا دیتے تھے کہ بچے بھاگتے بھوگتے اس کو دے کے پڑھ لیا کریں اگر کسی جگہ پہ موجود, اور اگر کسی جگہ پہ ایسا ہو کہ کسی صحابی سے کوئی بات آ گئی ہے, تو دوسری طرف اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی ہے, ہو سکتا ہے اس صحابی کو یہ بات نہ پہنچی ہو سکتا ہے کہ اس صحابی کو جو ہے یہ بات جو ہے وہ نہ پہنچی ہو. حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک منٹ میں آپ کو ابھی اس کا حوالہ جو ہے دے دیتا ہوں پورا کا پورا ڈیٹیل کے ساتھ, کہ من علق تمیمۃ, من علق تمیمۃ, تو یہ چیزیں جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, من علق تمیمۃ فقد اشرک, یا ایک دوسرے الفاظ بھی ہیں, من علق تمیمۃ فلا اتم اللہ له, یا من علق, اب علق کا مطلب ہوتا ہے لٹکانا. یہ حدیث جو ہے عن عبداللہ المسعود رضی اللہ عنہ, روایت کے اس کو امام احمد نے, امام ابو داود نے روایت کیا ہے, کہ من ان الرقا والتمائم والتیولۃ شرک, اور یہ ایک الفاظ موجود ہیں کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک, اور من علق تمیمۃ فلا اتم اللہ له. امام احمد نے اس روایت کو روایت کیا ہے 3433 نمبر پہ, اور امام ابو داود نے اسے کتاب الطب میں, باب ہے تعلیق التمیمہ, حدیث نمبر ہے 3385, یہ ابو داود میں ہے, اور یہ ہے اس کا جو ہے وہ حوالہ اس حدیث کا, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوں. تو بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس طرح کر کے بنائیں کہ تھوڑا سا سلجھا ہوا اس میں, یہ جو ہوتی نا یعنی اس طرح کر کے بازاری کتابیں سے لکھی ہوتی ہیں, پمفلٹ سے لکھے ہوتے ہیں, یا آج کل اللہ تعالیٰ معافی دے کچھ ٹی وی چینلوں میں دیکھ لیا ہے کہ لوگ اس سے ہمارے بڑے جو امپریس ہوتے ہیں, پتہ ہے لوگوں کو کہ لوگوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے بیٹھو گے تو ہر کوئی بندہ آج کل کہتا ہے میں مشکل میں ہوں, تو کوئی سے نہ کسی مولوی صاحب کو بلا لیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں بٹھاؤ جی, یہ جی تمہیں استخارے کر کے دے گا, اللہ تعالیٰ معافی دے, جیسے کوئی علم غیب اس کی باتیں آتی ہوتی ہیں وہ تمہیں استخارے کر کے بتائے گا, اور اس کو فون کرو فلاں اتنی دفعہ پڑھ لو, فلاں اتنی دفعہ پڑھ لو, فلاں اتنی دفعہ پڑھ لو, یہ کام ہو جائے گا. یہ سب چیزیں ایسی نہیں ہیں. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. عقل مند کے لیے میرا خیال ہے اتنا سمجھنا جو ہے وہ کافی ہوتا ہے. سب سے افضل چیزیں وہ ذکر ہیں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, اور اس میں کیا چیزیں آتی ہیں نوٹ کر لیں, نماز کے بعد کے اذکار, ایک صبح اور شام کے اذکار, ٹھیک,
اور ہر موقع کی وہ دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یہ سب سے افضل چیزیں ہیں. ان کے بعد پھر کثرت سے دروشی پڑھا جائے، کثرت سے سبحان اللہ الحمدللہ یہ پڑھا جائے، اور اسی طرح جو ہے وہ استغفار کیا جائے. یہ چیزیں ہیں بعد میں جو ذکر میں آتی ہیں. دم کرنا ہے بچے کو کسی کو تو فاتحہ پڑھ کے دم کر لیں، آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیں، آخری سورتیں پڑھ کے دم کر دیں. یہی چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ جی ہم کر نہیں سکتے اور وہ کر سکتے ہیں. آج کل کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہوں کوئی نعوذ باللہ ایسا ہو گیا ہوں کہ میں یعنی جو ولی اللہ یعنی میں کبھی کوئی معصوم ہے خطا ہو گیا. کوئی ایسا نہیں. ہر ایک انسان کے پاس جو ہے ہزاروں قسم کے جو ہے وہ کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. اس لیے آپ جیسے بھی دم کریں ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے شفا دے گا. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ احسن الجزاء. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر آپ کی آواز آہستہ ہوتی ہے. جی جی فرمائیں آپ. ایک منٹ سر. سسٹر ایک منٹ مجھے دیجیے گا، میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. صرف ایک منٹ سسٹر. سب سے پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ جو سجدہ تلاوت کی دعا ہے اس کو ہم عام نمازوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں عام سجدے میں؟ سسٹر اللہ علم ابھی تک میرے سامنے یہی ہے کہ سجدہ تلاوت میں دعا ہے. باقی یہ ہے کہ باقی جگہوں پہ آئی دعا موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ عام سجدے کی بھی کافی ساری دعائیں موجود ہیں. ان دعا میں اس دعا کا ذکر ہے یا نہیں ہے تو فی الحال مجھے نہیں ملا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں اس کا جو ہے وہ تلاش کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. جیسے ہی مجھے اگر کس سجدے میں کوئی مل گئی کہ یہ دعا میں ہے تو پھر انشاءاللہ تعالی جو ہے میں اس کو آپ کو بتا دوں گا. ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ سسٹر ایک بات تھوڑا سا نا بچوں کو یہ سمجھا دیجئے کہ ایک ہے امام کا یہ معنی کہ حدیث میں امام کا لفظ نہیں ہے، حدیث میں امیر کا لفظ ہے. اب اس کا ترجمہ کرنے میں یا ٹرانسلیٹ کرنے میں اگر کسی نے اس امیر کے لفظ کو امام بنا دیا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. حدیث میں جو ہے وہ بارہ امیر یا امراء کا لفظ جو ہے وہ آیا ہے. ایک بات. اور جس سے جو ہے وہ قریش کے جو ہے وہ خلفاء مراد لیے گئے ہیں کہ قریش کے خلفاء جو ہے وہ اتنے آئیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہے امام جو شیعہ کہتے ہیں. شیعوں کا مقصد دیکھیں میں آپ کو ایک بتاؤں سسٹر، کہ جب بھی کوئی برائی ہوتی ہے نا اس نے کسی نہ کسی اچھائی کو بہانہ بنانا ہوتا ہے. بدعت جو ہے وہ ہمیشہ کسی سنت کو بدل کے آتی ہے، اگر اس کے بغیر کبھی بھی کوئی بدعت نہیں آتی ہے. تو شیعہ کا امام ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ اس امام کے پاس وہی اختیارات ہیں، وہ مختار کل ہے، شریعت سازی اس کے پاس ہے. جیسے شریعت بنانے کا حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، ایسے ہی شریعت سازی کا حق جو ہے ان تمام ائمہ کو ہے جو ان کو جن کو یہ امام کہتے ہیں. نمبر دو، ان ائمہ سے وہ اسی طرح جو ہے وہ حاجت روائی اور مشکل کشائی کا عقیدہ رکھتے ہیں جس عقیدے کو جو ہے وہ قرآن نے یا باقی سنت میں حرام یا شرک کہا گیا ہے.
انہی ائمہ کرام سے وہ مدد مانگتے ہیں. ایک ہے بطور امیر کے اور بطور خلیفہ کے اور ایک بطور سربراہ کے. تو الائمت من القریش, یہ الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, اس کا بھی مفہوم یہ ہے کہ خلافت یا حکمران جو ہیں وہ قریش سے ہوں گے. اب ایسی اس طرح کی روایات کو اٹھا کر اپنے ان ائمہ پہ فٹ کر دینا کہ جو ہیں, یعنی وہ جن کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں اس کو یہ کہہ دینا کہ وہ امام جو ہیں اس حدیث کے زمرے میں آتے ہیں, ایسا نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دے کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کر کے چیزوں کو دلیل بنانا ہونا تو پھر تو قرآن مجید میں حدیث تو دور کی بات ہے, قرآن نے تو پھر لفظ شیعہ کہہ کر بھی اس کی مذمت کی ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, اگر اس طرح کا لفظ امام سے دل پکڑنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم, جنہوں نے دین کو جو ہے وہ فرق کر دیا, برباد کر دیا, اس میں تفریق کر دی, وکانوا شیعا, اور ہو گئے وہ شیعے. اب اس کا کیا معنی لیں گے آپ کہ یہاں پہ شیعہ کا مطلب وہ ہو گیا ہے؟ سورۃ انعام کی آیت نمبر 159, ان الذین فرقوا دینہم, سورۃ الانعام آیت نمبر 159, ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, اور ہو گئے وہ شیعے, لست منہم فی شیء, آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ جو ہے. اب یہاں پہ شیعہ کا وہ مفہوم نہیں ہے, اس کا مطلب تو ہے کہ وہ ہو گئے گروہوں میں بٹ گئے اور اس طرح کر کے فرقوں میں بٹ گئے. اب یہ جو ہے الائمۃ من القریش یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایات جس میں کچھ ایسا تذکرہ آیا ہے کہ اتنے عمراء جو ہیں وہ قریش سے آئیں گے, تو اس طرح کی روایات سے لینا جو ہے یہ مفہوم نہیں ہے کہ وہ ائمہ کرام ہیں جو کہ یہ شیعہ جن کو امام بناتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس سے یہ پوچھا جائے کہ ہماری بخاری میں جو یہ کہا گیا ہے کہ وہ 12 امام ہوں گے, تو وہ کون ہوں گے؟ جن کو تم نے 12 امام بنایا ہوا ہے وہ تو وہ ہیں ہی نہیں ہیں, وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ کہیں پہ نہیں ہیں. اور یہاں پر ائمہ اور امیر کے لفظ سے مذہبی طور پہ اس کو جو ہے وہ مشکل کشا, حاجت روا, اور اس کو جو ہے وہ سمجھنا کہ وہ جو ہے وہ بن گئے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں کہ ہر چیز کا حل وہ بن گئے, یہ نہیں ہے. یہ مفہوم ان احادیث کا نہیں ہے. باقی رہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ 12 کا ذکر ضرور موجود ہے, لیکن 12 سے آگے جو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ ایسا نہیں ہے احادیث. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ احسن الجزاء. جی سسٹر, آپ ذرا مائک پہ آ جائیے, اور میرے خیال ہے کہ آپ کا یہ سوال آج آخری سوال ہوگا. جی سسٹر, ام ہارون صاحبہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر ایسا ہے کہ پہلے نمبر پہ جو آپ نے حدیث اعتکاف کے بارے میں کہی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے اعتکاف میں داخل ہوتے تھے, لیکن اس حدیث میں تھوڑا سا اختصار ہے. پوری روایت یہ ہے,
پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ روایت جہاں تفصیل کے ساتھ بعض کتابوں میں مختصر ہے اور بعض کتابوں میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اعتکاف بیٹھتے تھے, رات کی یعنی 21ویں رات کو اعتکاف بیٹھتے تھے, تو آپ اپنے معتکف میں, یعنی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر ایک خاص خیمہ لگایا جاتا تھا, تو اس خیمے میں آپ 21ویں رات کو نہیں داخل ہوتے تھے, مسجد کے اندر رہ کر عبادت کرتے تھے. جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو پھر اپنے خیمے میں جا کے داخل ہوتے تھے. یہ ہے اس روایت کا مفہوم کہ رات جو 21ویں رات ہے وہ مغرب کے بعد اعتکاف شروع ہو جائے گا اور رات مسجد میں عبادت کی جائے گی. مسجد میں جو خیمہ یا جو پردہ لگایا ہوتا ہے اس کے اندر جا کے عبادت نہیں کرنی ہے, ٹھیک ہے, عام مسجد میں لوگ جہاں ہوتے ہیں وہیں عبادت کرنی ہے. پھر جب فجر کی نماز پڑھ لیں گے تو 21 کی صبح ہوگی, تو پھر 21 والے دن صبح فجر کی نماز پڑھ کے اپنے خیمے میں داخل ہونا, یہ روایت اس میں ہے, ٹھیک ہے. اس روایت کو اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے کو کلیئر کریں تو اس روایت کو یہ سمجھ لیں. ایسا نہیں ہے کہ فجر کے بعد آپ اعتکاف میں, فجر کے نماز اعتکاف میں داخل ہوتے, یعنی اعتکاف والا جو خیمہ لگا ہوتا تھا اس میں فجر کی نماز پڑھ کے داخل ہوتے, یہ اس کا مفہوم ہے. یعنی جو ہے یہ داخل ہوتے. امید ہے کہ بات سمجھ آئی.
نے جو پوچھا ہے سجدے والی دعا ہے کہ مجھے اس کا ایک بتا دیجیے. ہاں تو برحال سے میں اس حوالے کو دیکھ کر پھر آگے بتا سکتا ہوں, پہلے اس کو جو ہے میں دیکھ لیتا ہوں. تو یہ جو ہے امید ہے کہ آپ اس کا جو ہے وہ سوال یہ سمجھ گئیں کہ اس اعتکاف والے کا کیا مطلب ہے. دوسرا جو ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت ہے, دوسرا عشرہ جو ہے یہ ہے یہ ہے, یہ جتنا بھی کہا جاتا ہے یہ عشروں کی جو تقسیم ہے یہ جو ہے کوئی ایسی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, حدیث ضعیف ہے, ضعیف حدیث ہے جس میں الگ عشرہ جو ہے وہ رحمت ہے, مغفرت ہے, جہنم سے آزادی کا ہے, یہ جو عشرہ جو ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے. جزاک اللہ. میرا سوال ہے کہ ایک سسٹر ہیں جو زکوٰۃ کا پوش پیسوں سے اپنی, اللہ علم زکوٰۃ کی رقم جب انہوں نے الگ نکال لی ہے اور تھوڑا دیتے ہیں تو اس کو سنبھال کے رکھیں. اب اگر دوبارہ پھر اسی رقم کو دوبارہ بینک میں رکھنا ہے, اب اگر دوبارہ پھر اسی رقم کو جا کے انہوں نے بینک میں رکھنا ہے تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ درست ہے. باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ حفاظت کے لیے انسان تھوڑا تھوڑا دے سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ کی رقم کو انسان تھوڑا تھوڑا کر کے دے دے, یہ بھی جائز ہوتا ہے. لیکن اب اس رقم کو دوبارہ اٹھا کر بینک میں رکھنا یہ تھوڑا سا تکلف مجھے لگتا ہے, واللہ اعلم تکلف سے ہے. انسان کو ذرا کھلے دل کا ہونا چاہیے, اگر دے بھی جائے جتنا جلدی انسان ہو سکتا ہے اتنا جلدی اپنے سر سے جو ہے وہ اتارنے کی کوشش کرے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ چلو میں اور کچھ نہیں دوں گا, یہی دینا ہے, تھوڑا تھوڑا کر کے دینا ہے اور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بینک میں رکھنا ہے تاکہ جو ہے اتنے اتنے سے بعد انہیں بھیجا جا سکے. واللہ اعلم بہتر یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے انسان اس فریضے کو سر سے اتارے اور کوئی بھی ایسا طریقہ بچے کہ اس زکوٰۃ کے پیسے کو دوبارہ جو ہے انسان بینک میں استعمال کرے. اصل میں بینک میں انسان مجبوری کے لیے جاتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میرے لیے بہتر ہے اور افضل ہے اور اس کو میں بینک میں رکھوں, تو یہ بہتر نہیں ہے, بہتر نہیں ہے یہ کہہ سکتے ہیں. جزاک اللہ احسن الجزاء. اللہ تعالیٰ ہم سب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.